أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في قرآن المجيد وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. ناظرین محترم, آپ سب کو نور الرٹی پر خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 75 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے کہ آخر تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی راہ میں اور مستضعفین کی مدد کے لیے کیوں نہیں لڑتے, ان مجبور بچوں, عورتوں اور مردوں کے لیے کیوں نہیں لڑتے, جبکہ وہ یہ پکار رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال لے, جبکہ بستی ان کی ہے, ان کی ملکیت ہے, لیکن ان پر اتنا تشدد ہو رہا ہے, اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ وہ اس بستی سے نکلنا چاہ رہے ہیں. ناظرین محترم, جب اس آیے کے مصادیق کو دیکھتے ہیں تو اس دنیا میں عدم مصداق جو ہے وہ فلسطین کے لوگ ہیں جن پر دن رات بہت ظلم ہو رہا ہے. اور جب ہم آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی ان فلسطینیوں کے لیے کوئی بھی پروگرام کیا جاتا ہے یا کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا ہے تو دشمن مختلف ہتھ کنڈوں کے ہتھیار سے جو ہے اس آواز کو دبانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اور ان میں سے ایک ہتھیار جو ہے وہ خود مسئلہ فلسطین پر جو اعتراضات ہیں, شبہات ہیں, ان کو اٹھانا ہے. اسی تناظر میں آج کی ہماری گفتگو کا موضوع خود مسئلہ فلسطین پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جوابات ہیں, جن کی وضاحت اور بیان کے لیے ہم نے قم المقدس کے معروف عالم دین قبلہ حجت الاسلام سید محمد روح اللہ رضوی کو دعوت دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام, بہت شکریہ.
ہم آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہماری اصلاح کے لیے نکالا. ہمارا گفتگو کا سلسلہ اسی سوال سے ہوگا کہ جو مسئلہ فلسطین ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عربی مسئلہ ہے, یعنی نسل کے اعتبار سے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود عرب پیچھے ہٹ رہے ہیں, تو پھر ہمارا کیا جائے, ہم کیوں جو ہے بیچ میں پڑ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت اہم سوال ہے, لیکن خود ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ یہ کیسے تعین ہوگا کہ یہ آیا عربی مسئلہ ہے, یہ اسلامی مسئلہ ہے, یہ شیعہ کا مسئلہ ہے, یہ فلسطین کا مسئلہ ہے, کیونکہ ممکن ہے ایک ہی مسئلہ مختلف جہتوں سے مختلف لوگوں, مختلف اداروں, مختلف ملکوں سے وابستہ ہو, یعنی اس کی مختلف جہتیں, اور اگر ایک جہت سے منسلک ہونے والے افراد کسی مسئلے سے پیچھے ہٹتے ہیں تو اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ باقی مسئلے بھی سارے ختم ہو گئے. خود ہم اس مسئلے کے اوپر آئیں, سب سے بنیادی ترین مسئلہ یہ جن افراد کے لیے وہ فلسطینی عوام ہے. فلسطینی عوام کھڑے ہوئے, فلسطینی عوام مقاومت کر رہے ہیں, حماس ہمارے سامنے, جہاد اسلامی ہمارے سامنے, یہ افراد کھڑے ہوئے, یہ اپنے حق کے دفاع کی خاطر مقاومت کر رہے ہیں. ہر چند سالوں بعد ایک انتفاضہ شروع ہوتا ہے ان کی جانب سے. جب ہم آئے عرب مسئلے کی طرف, تو عرب بھی ایسا تو نہیں ہے کہ سارے کے سارے فلسطینیوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں, سارے کے سارے اسرائیل کی جھولی میں جا کر بیٹھ رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. حزب اللہ عرب ہے, شام عرب ہے, یہ اسرائیل کی مقاومت میں کھڑا ہوا ہے, اس کے مد مقابل کھڑا ہوا ہے. تو اگر یہ عرب مسئلہ بھی ہو صرف, تو سارے عرب پیچھے نہیں ہٹے. اور سب سے بڑھ کر یہ اسلامی مسئلہ ہے. ہم بعنوان مسلمان, ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس مسئلے کی جانب توجہ کریں. یہ اسلامی مسئلہ ہے. قدس کی سرزمین تاریخ اسلام کے اندر ایک بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. انبیاء کی سرزمین ہے. جو آیہ معراج کی ہم تلاوت کرتے ہیں, اس کے اندر اسی مسجد اقصی کا ذکر کیا گیا ہے. اور بہت ساری جہاتوں سے دیکھیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس سرزمین کے اوپر بہت زیادہ مدفون ہیں. اور پھر ہم اگر بات کریں خود اس عنوان سے کہ اس فلسطین کے اوپر ایک ایسی قوم غاصب ہے کہ جس کو للکارنے والے ہمارے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تھے, تو ایک جہت سے یہ مسئلہ سب سے زیادہ اگر مطابقت رکھتا ہے تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں سے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ خیبر کا وہ واقعہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ کوئی ان سہونیوں کے مقابل, ان یہودیوں کے مقابل آنے کو تیار نہیں تھا. کس نے در خیبر کو اکھاڑا؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور آج ہم شاید یہ بھول جائیں, ہماری زندگی میں صرف ایک تاریخی واقعے کی یہ حیثیت رکھ جائے, لیکن اگر ہم یہودیوں کی جانب دیکھیں, اگر صہیونیوں کی جانب دیکھیں, تو وہ آج تک خیبر کو بھولے نہیں ہیں. ہم کچھ عرصے پہلے لندن میں یا ویسٹرن کسی کنٹری کے اندر ایک ریلی نکلتی ہے وہاں پر القدس کی حمایت میں، یعنی فلسطین کی حمایت میں ریلی نکلتی ہے، چند صہیونی افراد اس کے مقابل آ کر نعرے لگاتے ہیں، اور وہ ایک نعرہ جو لگا رہے ہوتے ہیں اور اپنی جو پوسٹرز ہیں انہوں نے اس کے پکڑے ہوتے ہیں، اس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، کہ خیبر آپ کا آخری مارکا تھا جس میں آپ جیتے، اس کے بعد سے یہودی جیت رہے ہیں. یہ یہودیوں کو یاد ہے، یعنی خیبر کا زخم آج تک ان کے دلوں پر موجود ہے، ہمیں یاد نہیں ہے. تو سب سے زیادہ ذمہ داری اگر ہم اس جہت سے دیکھیں تو شیعان حیدر کرار کی بنتی ہے کہ اس مرکزی لیول کے اوپر جب ایک ظلم قرار دیا جا رہا ہے تو اس کا مقابلہ یا تاریخ میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں ہمیں دکھتا ہے، یا آج کے دور میں ہم دیکھیں تو ان کے ماننے والے ہی اس کام کو بہترین انداز میں انجام دے سکتے ہیں.
واقعا یہ مسئلہ فلسطین تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جو فلسطینی حضرات ہیں انہوں نے اپنی زمینیں بیچ دی ہیں، تو پھر ہمارا اعتراض کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟
جی، یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے بیسیکلی کہ فلسطینیوں نے اپنی زمینیں بیچ دی ہیں. درحقیقت ایسا نہیں ہوا تھا. 1917 کے اندر جب 1916 میں یہودیوں کی ایک تنظیم نے ایک لیٹر لکھا تھا برطانوی حکومت کو کہ ہم بے گھر ہیں، ہماری کوئی خاص جگہ نہیں ہے جو ہمیں جسے ہم کہہ سکیں کہ یہ یہودیوں کی زمین ہے اور ہمارے لیے ایک زمین کا تعین کیا جائے، اور اس وقت 1917 میں برطانیہ نے باقاعدہ اپنی جانب سے ایک بل پاس کر کے فلسطینیوں کی زمینوں کو اسرائیل کو دے دیا تھا، یہودیوں کو دے دیا تھا. درحالی کے فلسطین کے اوپر، حتیٰ یعنی جب پوری دنیا کے اوپر ایک بڑے رقبے کے اوپر برطانیہ قابض تھا، اس کے استعماری حکومت کا دور تھا، اس وقت یہ فلسطین اس کی کالونی میں شامل نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے یہ فلسطین اٹھا کے یہودیوں کو دے دیا. اور نعرہ کیا تھا، عنوان کیا تھا؟ عنوان یہ تھا کہ ایک ایسی قوم کے جس کے پاس گھر نہیں ہے، لیکن اسی ایسی قوم کے جس کے پاس گھر نہیں تھا اس کے ذریعے کئی لوگوں کو بے گھر کرنا شروع کیا، زبردستی فلسطینیوں سے زمینیں چھینی گئیں، ان کے اوپر یہودیوں کو ٹھوسا گیا، ان کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر اس ملک کے یہودیوں کو لایا گیا زبردستی برطانیہ کی جانب سے. ہاں یہ ہوا، تقریباً بعض افراد نے ہو سکتا ہے بیچا ہو، کیونکہ بالآخر فلسطینی بھی یہودی ہیں، فلسطین میں عیسائی بھی ہیں، فلسطین میں مسلمان بھی ہیں، لیکن ان چند افراد کے یہودیوں کو گھر بیچنے کا عنوان یہ نہیں بنا سکتے کہ سارے فلسطینیوں نے اپنی زمینیں یہودیوں کو بیچ دی اور پھر یہودی اب اس ملک کے اس سرزمین کے جو ہے وہ اصل مالک ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں ہوا. اگر تمام چیزیں ملائیں، چاہے وہ برطانیہ کی دھمکیوں کے ذریعے یا برطانیہ نے جو زبردستی خریدی ہیں چیزیں، زمینیں فلسطینیوں سے، وہ اور اگر کچھ زمینیں فلسطینیوں نے اپنی مرضی سے بھی اگر یہودیوں کو دی ہیں، تو یہ کل فلسطین کا ملا کر 10% بھی نہیں بنتا، جبکہ آج اسرائیل فلسطین کے 100% علاقے کے اوپر غاصب ہوا ہوا ہے، قابض ہوا ہوا ہے، اور نہ صرف فلسطین کے بلکہ وہ اس سے آگے بڑھا، وہ شام کی اس نے زمینیں قبضہ کی، لبنان کی زمینیں قبضہ کی، مصر کی زمینیں قبضہ کی، اور ان کا پلان خالی یہاں تک نہیں ہے، یہ بہت آگے تک جانا چاہ رہے ہیں، اور یہ علنی تو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ نیل سے فرات ہم قابض ہوں گے، ہم یہودیوں کی حکومت ہوگی. تو لہٰذا یہ شبہ جو وارد کیا جاتا ہے کہ فلسطینیوں نے اپنی زمینیں خود بیچ دی ہیں، یہ صداقت نہیں رکھتا اور صرف پروپیگنڈا ہے.
اچھا، دوسرا یہ سوال کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جو اہل فلسطین ہیں وہ ناصبی ہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ناصبیوں کو نہیں مانتے، تو پھر ہم کیوں ان کی حمایت کر رہے ہیں؟
جی، یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے. اگر فلسطین میں ممکن ہے چند ناصبی ہوں، تو پاکستان میں بھی چند ناصبی موجود ہیں. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے ایران کے بھی کسی گوشہ و کنار کے اندر کوئی ناصبی پیدا ہو جائے، لیکن بطور مطلق کہنا کہ فلسطینی ناصبی ہیں، یہ صرف اور صرف جھوٹ اور تہمت ہے.
فلسطینی کلن وہ ناصبی نہیں ہے.
ہاں، بطور مجموع وہ ناصبی نہیں ہے. اہل سنت کی اکثریت ہے فلسطینیوں پہ، ٹھیک ہے، لیکن ناصبی نہیں ہے. ناصبی یعنی اہل بیت کے دشمن. فلسطین کے اندر خود رہبر معظم نے ایک اپنی تقریر کے اندر ذکر کیا کہ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کی مساجد ہیں، امام حسن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کی مساجد ہیں. خوب، اگر یہ ہے کوئی ناصبی امیر المومنین کے نام کے اوپر مسجد نہیں بنائے گا کیسے؟ یہ اہل سنت کی مساجد ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہاں کے جتنے اہل سنت ہیں سب کے سب ناصبی ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. اور پھر ہم دیکھیں خود تشیع بہت ہے فلسطین کے اندر. ایک دور تھا فاطمیوں کی حکومت رہی ہے فلسطین کے اندر، اور اگر ہم تاریخ میں جائیں تو جناب ابو ذر غفاری کو جب تبعید کیا گیا شام، اور جب وہ شام معاویہ کی حکومت کے مرکز میں پہنچے اور امیر شام بھی ان کو برداشت نہیں کر سکا، تحمل نہیں کر سکا، تو اس نے دوبارہ تبعید کیا شام کے اطرافی علاقوں میں، جو تقریباً یہی فلسطین کا حصہ بنتا ہے. اور در حقیقت تشیعوں کی تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے فلسطین کے اندر. ایک دور تک ایک بڑی تعداد تھی تشیعوں کی فلسطین کے اندر، میں نے بیان کیا کہ فاطمی حکومت تھی، اور اس کے بعد مختلف ادوار میں دیکھتے ہیں آج بھی ایسے ہی ہے. آج بھی جہاد اسلامی کے اندر ایک بڑی تعداد ہے جو شیعوں سے متعلق ہے، اسی طرح جو بریگیڈ ہے صابرین کے نام سے وہ تشیع کی نمائندگی کرتی ہے. اسی طرح بہت سارے اور آرگنائزیشن، تنظیمیں، ادارے، مساجد ہیں جو شیعوں کے ادارے ہیں. تو لہٰذا یہ کہنا بطور مطلق کہ فلسطین میں شیعہ نہیں ہیں، سارے کے سارے ناصبی ہیں، یہ صرف جھوٹ ہے. اہل سنت کی اکثریت ہے ناصبی نہیں ہے. ہاں، گوشہ و کنار میں ممکن ہے کہیں ناصبی پیدا ہوں، وہ اپنی شرارتیں کرتے ہیں، وہ اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، وہ ہمارے اپنے ملک میں بھی کرتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے دنیا کے کئی ممالک کے اندر کر رہے ہوں، لیکن مطلقاً یہ حکم لگانا سراسر ناانصافی.
تو صاحب کے کہنے کے مطابق کہ واقعاً کلاً وہ ناصبی نہیں ہے. اچھا، تو اگلا سوال یہ ہے کہ ہم طولانی عرصے سے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ مختلف ممالک میں اہل فلسطین اور فلسطین کے لیے ریلیاں وغیرہ نکالی جاتی ہیں، تو ان کا کوئی اثر ہوا ہے کہ نہیں؟
دیکھیں، خود سب سے پہلے ہم اپنے وظیفے کو تعین کریں کہ ہماری ذمہ داری شرعی اور اسلامی ذمہ داری کیا بنتی ہے، دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. آپ نے جس آیت کی تلاوت فرمائی، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کہ کیوں تمہیں کیا ہو گیا، خدا کہہ رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا، کیوں تم دیکھ رہے ہو کہ ان مسلمانوں کی آہیں نکل رہی ہیں، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، انہیں مستضعف قرار دیا جا رہا ہے اور تم سکون سے بیٹھے ہوئے ہو، تم ان کے دفاع میں کچھ نہیں کر رہے، تم جہاد فی سبیل اللہ انجام نہیں دے رہے، تمہیں کیا ہو گیا، یہ پکار رہے ہیں، یہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، اور تم بعنوان مسلمان، تم اللہ کے ماننے والے، رسول اللہ کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے بیٹھے دیکھ رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا. قرآن ہمیں اس بات کی جانب ابھار رہا ہے، تشویق کر رہا ہے کہ دیکھو اگر کہیں ایسا ظلم ہو رہا ہے تو تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے، کہ تم ان سے جا کے لڑو، ان کے دشمنوں سے جو ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اور جب ہم آئیں احادیث کی طرف، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، کہ اگر کوئی اس حال میں صبح کرے کہ وہ بیدار ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن اسے فکر نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا امور انجام پا رہے ہیں، ان کی کیا حالت ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، بے فکر ہے مسلمانوں کے امور سے، تو وہ مسلمان نہیں ہے. اور پھر ہم جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، ہمارے لیے امیر المومنین کی آخری وصیت، یعنی ایک شخص، ایک ایسی ذات کہ جو ہمارے لیے آئیڈیل حیثیت رکھتی ہے، جب وہ جا رہی ہے اس دنیا سے، ظاہری ان کا وجود اس دنیا سے رحلت فرما رہا ہے، اس وقت امیر المومنین جو وصیت کر رہے ہیں وہ کتنی اہم ہوگی. اس میں کیا فرماتے ہیں، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کے دشمن بنو، ظالم کی نسبت مظلوم کی حمایت کرو، ظالم کی مخالفت کرو. یہ کب کہہ کے جا رہے ہیں، اپنی آخری وصیت، یعنی جو بنیادی ترین اور اہم ترین باتیں ہوتی ہیں امیر المومنین آخر میں وہ بتائیں گے، جو تاکہ تمام آنے والی انسانیت کے لیے کارآمد ثابت ہو سکے. وہاں پہ ہمیں یہی تلقین کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ دیکھو ہمیشہ ظالم کے مخالف اور مظلوم کے حامی رہنا. خوب، اب جب ہمارا یہ وظیفہ ہے کہ ہم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ہم نے مظلومین کی مدد کرنی ہے، جب ہمیں خدا کا حکم ہے کہ دیکھو ان ستم دیدہ، ان مستضعف لوگوں کی مدد کرو جا کر، تو اب جو کچھ ہمارے بس میں ہوتا ہے وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ممکن ہے فوری اس کا نتیجہ نہ نکلے، ممکن ہے فوری نتیجہ نکلے. قرآن رسول اکرم تمام بلکہ انبیاء کی جب بعثت کا مقصد بیان کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے، لیقوم الناس بالقسط، وہ آئیں تاکہ لوگ عدالت کے لیے قیام کریں. خوب، کتنی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں عدالت نافذ ہو گئی، لیکن یہ ایک مسلسل تحریک ہے، مسلسل جد و جہد ہے. ممکن ہے ایک کام کے انجام دینے سے فوری طور پر نتیجہ ہمارے سامنے نہ آ جائے، لیکن مستقبل بعید کے اندر، مستقبل قریب کے اندر وہ اپنا نتیجہ دے. اور اس سے بڑھ کر ہماری حد عقلی ذمہ داری ہے کہ ہم آواز اٹھائیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قیام کیا یزید کے خلاف، تو آیا بنو امیہ فوراً ختم ہو گئے؟ آیا یزید کے بعد بنو امیہ کا نام و نشان نہیں رہا؟ نہیں. امام زین العابدین کے دور میں، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، اور پھر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بنو امیہ ختم ہوتے ہیں، اور بنو امیہ کی جگہ ایک اور ظالم بنو عباس جگہ لے لیتے ہیں. خب، ہم نعوذ باللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نظرداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے، امام حسین کی تحریک کا نعوذ باللہ کوئی فائدہ نہیں ہے؟ نہیں، کم از کم اس وقت کے لوگوں کے لیے اور آج تک قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ واضح ہو گیا ہے کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا. یہ تمیز ہونا ضروری ہے. بعض دفعہ ہماری حد عقلی، کم ترین ذمہ داری جو بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ظالم اور مظلوم کی صفوں کو جدا کریں، ان کو بتائیں کہ دیکھو یہاں پر ظلم ہو رہا ہے. اگر یہی ریلیاں نہ ہوتی ہیں، احتجاج نہ ہوتے، یہ سیمینارز نہ ہوتے، فلسطین کے حق میں اٹھنے والی آوازیں نہ ہوتیں، تو آج اسرائیل مظلوم بنا ہوا ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا جو میڈیا ہے، ویسٹرن میڈیا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں سارا کا سارا، وہ قابض ہے دنیا کی میڈیا کے اوپر، وہ اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کرتے ہیں، وہ فلسطینی مظلوموں کو دہشت گرد بنا کر پیش کرتے ہیں. اگر یہ ریلیاں نہ ہوتی ہیں، اگر لوگوں کے لیے یہ واضح نہیں کیا جاتا، شبہات کا اظہار نہیں کیا جاتا، احتجاجات نہیں ہوتے، تحریکیں نہ ہوتیں، تو فلسطینی ظالم بن چکے ہوتے ہیں لوگوں کی نظر میں، اور اسرائیل جو ہے وہ جو ظالم ترین ایک قوم ہے، ظالم ترین ملک ہے، وہ مظلوم بن چکا ہوتا ہے لوگوں کی نظر میں. لہذا بنیادی ترین اس کا فائدہ یہ، ہاں اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو حد اقل ذمہ داری ہے کہ ہم احتجاج کریں، ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، ریلیوں میں جائیں، سیمینارز کریں اسرائیل کے خلاف، اور کسی صورت اسرائیل کی حمایت میں کسی ملک کو، کسی قوم کو، کسی جگہ کسی کو آنے نہ دیں. ایک اور چیز کا میں یہاں پہ اضافہ کروں کہ ہم دیکھیں کہ اگر ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا تو ہم خود پاکستان میں دیکھیں، کراچی میں یوم القدس کی ریلی کے اوپر اٹیک کیا گیا، حملہ کیا گیا، کوئٹہ میں یوم القدس کی ریلی پر حملہ کیا گیا، دنیا میں کئی جگہوں کے اوپر باقاعدہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کسی طرح ان احتجاج، ان ریلیوں کو روکا جا سکے. اگر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو کیوں بالآخر دشمن کی صفوں کے اندر اتنی کھلبلی ہے ان ریلیوں سے، ان احتجاجوں سے؟ کیوں وہ ان کو روکنے کے لیے حتیٰ کئی لوگوں کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ ریلی نہ نکلے، احتجاج نہ ہو، ہم اس سے پہلے ہی اس کو بند کر دیں؟ کیوں وہ آتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں یورپ جہاں پر خود صہیونی موجود ہیں، وہاں پر وہ اس ریلی کے مقابل میں اپنی ریلی نکالتے ہیں. خوب اس کا مطلب ہے کہ انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ان کا ظلم دنیا کے سامنے عیاں کیا جا رہا ہے انہی ریلیوں کے ذریعے، انہی احتجاجوں کے ذریعے، انہی سیمینارز کے ذریعے جو ہم فلسطین کی حمایت میں اور اسرائیل کی مخالفت میں انجام دیتے ہیں.
گویا ظالموں کے اوپر خوف طاری ہے،
خوف طاری ہے یقینا.
اچھا آخری سوال آپ سے کہ یہ کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا وطن عزیز پاکستان خود اپنے مسائل میں ڈوبا ہوا ہے، تو مسائل کے ہوتے ہوئے بھی خود دوسرے کی طرف توجہ کرنا یہ کیسا ہے؟
دیکھیں یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جب ہم شریف وظیفہ اپنا تعین کر چکے کہ ہم نے ظلم کی مخالفت کرنی ہے، مظلوم کی حمایت کرنی ہے، اب مظلوم چاہے پاکستانی ہو، چاہے فلسطینی ہو، چاہے کشمیری ہو، چاہے یمنی ہو، چاہے بحرینی ہو، ہم نے اس مظلوم کی حمایت کرنی ہے. ایک مظلوم کی حمایت سے اگر میرے ملک میں ظلم ہو رہا ہے، میرے ملک میں بہت سارے بے گناہ کو اغوا کیا جا رہا ہے، اسیر کیا جا رہا ہے، دھماکے کرائے جا رہے ہیں، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر بھی میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آواز اٹھاؤں. یہاں پر آواز اٹھانا کہیں اس بات سے نہیں ٹکراتا کہ میں فلسطین کے حق میں آواز نہ اٹھاؤں، یعنی یہ دونوں چیزیں قابل جمع ہیں. خوب ظلم ہو رہا ہے، خوب یہاں پہ بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، وہاں پر بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. ہماری ذمہ داری ہے. ظلم مظلوم ہونے کے اعتماد سے نہ پاکستانی اور فلسطینی کوئی فرق نہیں رکھتا، دونوں مظلوم ہیں، دونوں کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے. اور ہم دیکھیں پریکٹیکلی دنیا کے اندر پاکستان میں ہونے والے ظلم کی مخالفت میں، خصوصاً پاکستان کی اگر ہم بات کریں، وہی افراد باہر آتے ہیں جو فلسطین کے حق میں باہر آ رہے ہیں. یعنی وہ افراد جو یہ بہانہ لے کر آتے ہیں کہ ہمارے اپنے مسائل ہیں، خوب آپ نہ اپنے مسائل حل کرتے ہیں نہ ان کے مسائل حل کرتے ہیں. کون ان کے مسائل کے اندر انوالو ہو رہا ہے؟ کون ان کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، ان مظلوموں کے لیے صدائے احتجاج بلند کر رہا ہے ان کی حمایت میں؟ وہی افراد جو پاکستان کے مسائل کے اندر بھی صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں، جو شیعوں کے لیے باہر نکلتے ہیں، جو اسیروں کے لیے باہر نکلتے ہیں، جو جب بم دھماکے ہوتے ہیں شیعوں کو قتل کیا جاتا ہے، تو یہی افراد باہر نکلتے ہیں. تو یہ ایک درحقیقت بہانہ ہے. کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ ظلم ہو رہا ہے تو میں اس ظلم کی حمایت کے ذریعے دوسری جگہ ظلم کو مخالفت کرنا شروع کر دوں یا حمایت نہ کروں. نہیں، یہ قابل جمع ہے. اور ہماری انسانی اور بطور پاکستانی بھی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسرائیل کی مخالفت کریں. پاکستان کی بنیاد کے اندر اسرائیل مخالفت موجود ہے. ہم قائد اعظم بانی پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی ہم تحریک کو دیکھیں تو، اگر پاکستان سے پہلے بھی دیکھیں تو، ان جو آزادی خواہ تحریکیں تھیں، چاہے ہندو مسلمان دونوں ملا کر جو انگریزوں کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، انہوں نے کئی کانفرنسز اس دور میں پاکستان بننے سے پہلے، آزادی سے پہلے، فلسطین کی حمایت میں اور اسرائیل کی مخالفت میں انجام دیں. یعنی بر صغیر مرکز تھا اسرائیل مخالفت کا. اور پاکستان بننے کے بعد بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری تقاریر ہیں جہاں سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ وہ اسرائیل کے شدید ترین مخالف تھے. کسی صورت ان کو قابل قبول نہیں تھا کہ لوگ اسرائیل کی حمایت میں جائیں یا فلسطین کے قضیے سے دستبردار ہو جائیں.
حتیٰ بے عنوان ریاست قبول نہیں کرتے.
جی، بے عنوان ریاست اور آج تک نہیں کرتے. بس اگر کوئی آ کر اس کو خامخواہی پاکستان کے ساتھ اس طرح جوڑ رہا ہے کہ پاکستان کے مفادات وابستہ نہیں ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مفادات کی پیروی کریں تو ہم اسرائیل کی حمایت میں آ جائیں، ایسا نہیں. در حقیقت اسرائیل کا، اور میں آپ کو ایک بار جالب بات بتاؤں، میں ایک بیان دیکھ رہا تھا، ایک شدت پسند صہیونی تھا، اس کا تھا کہ ہم نیل سے فرات نہیں ہیں، جو ہمارے جھنڈے پر دو نیلی لائنز لگی ہوئی ہیں، یہ نیل سے فرات نہیں ہے بلکہ نیل سے دریائے سندھ. یعنی ان دیکھیں، جب ایک درندہ ہے، ایک درندہ صفت قوم ہے، آپ اس کو صرف اس بنیاد پہ نہیں روک سکتے کہ ہم تمہیں 10 انسان دے دیتے ہیں قتل کرنے کے لیے، تم 12ویں کو قتل نہیں کرنا. کیونکہ اس کی ذات کا یہ حصہ ہے کہ وہ قبضہ چاہتا ہے، وہ درندگی چاہتا ہے، آپ اسے روک نہیں سکتے کہیں. آپ بولیں کہ چلو فلسطین کا مسئلہ، فلسطین میں رک جاؤ، فلسطینیوں کو مارو، نہیں. اگر اس نے فلسطینیوں کو مار دیا، فلسطین پر بطور کامل قابض ہو گیا، تو فلسطین تک نہیں رکے گا. ہم نے دیکھا، شام پہ قبضہ کیا، لبنان پہ قبضہ کیا، مصر کے ان تمام ان जो ममालिक हैं इनकी बाउंड्रीज़ के जो इलाके लगते हैं, सरहदी जो इलाके हैं, वहाँ पर इन्होंने कब्ज़ा किया और ये आगे बढ़ेंगे। इनके जहन में इनके अलावा कोई किसी और को ये इंसान नहीं समझते, किसी और को हक़ ज़िंदगी नहीं देते, कैसी निजात पर हस कौम है ये। तो लिहाजा अगर हम अपना मफाद भी चाहें, पाकिस्तान का मफाद भी चाहें, तो भी हमें इसराइल की मुखालफत करनी होगी और किसी सूरत हमें इसे कबूल नहीं करना होगा।
माशाल्लाह, नहायत ही उम्दा बयानात से आपने बयान फरमाया और ये बयान फरमाया कि हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि फ़लस्तीन की और अहले फ़लस्तीनियों की हिमायत करें। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपने देखा कि बुज़ुर्गवार ने जितने भी शुबहात और एतराज़ात बयान किए जाते हैं उनके खूबसूरत अंदाज़ में जवाब दिए और वाकई फ़लस्तीनियों की हिमायत फ़क़त अहले फ़लस्तीनियों के लिए लाजम नहीं है, बल्कि जो जो मुसलमान है उस पर लाजम है कि मज़लूम की हिमायत करे। और जो सरनामे कलाम में आयत की तलावत की गई, वहाँ पर भी परवरदगार आलम इस बात की तरफ तरगीब दे रहे हैं कि आप मज़लूमीन की हिमायत करें, उनके लिए लड़ें। हमारा वक्त ख़त्म हुआ जाता है, इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।